ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। पैगंबर, कह दो कि मैं तुम सब की तरफ उस अल्लाह का रसूल और नुमाइंदा हूँ जिसके लिए ज़मीन और आसमान की ममलिकत है। उसके अलावा कोई खुदा नहीं है, वही हयात देता है और वही मौत देता है। लिहाजा अल्लाह और उसके पैगंबर उम्मी पर ईमान ले आओ जो अल्लाह और उसके कलिमात पर ईमान रखता है, और उसी का इत्तेबा करो कि शायद इसी तरह हिदायत याफ्ता हो जाओ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तहरान, दूसरी मजलिस। जी हाँ सामईन, रेडियो तहरान की आज की दूसरी उर्दू मजलिस के साथ हाशिम अली हाजिर खिदमत है, सलाम कबूल फरमाएं। सामईन, अभी आपने कुरान मजीद की तिलावत और उसका तर्जुमा समाअत फरमाया। सूरह आराफ की आयत नंबर 158 की तिलावत कर रहे थे कारी जनाब अली अरबाबी। और सामईन, हमारी ये नशरियात आप शॉर्टवेव में 31 मीटर बैंड मुताबिक 9835 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव में 765 और 1098 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। इंटरनेट पर हमारा पता है urdu.sahartv.ir। समय आज حضرت علی اکبر علیہ السلام کا یوم ولادت ہے، اس سلسلے میں ہم آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور آج ہی ایران میں یوم نوجوان ہے، اس مناسبت سے بھی ہم آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور سامعین، یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ ہماری نشریات آپ اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اور سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل اس طرح ہے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں پروگرام گرد و پیش نشر ہوگا، اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے حضرت علی اکبر علیہ السلام کے یوم ولادت اور یوم نوجوان کی مناسبت سے خصوصی پروگرام، اس کے بعد نشر ہوگا پروگرام آئینۂ صحافت، اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام افکار و نظریات۔ نشریات کے آخر میں آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام اقتصاد نامہ۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، گرد و پیش پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ اور گرد و پیش میں حسب معمول پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں، پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی طٰہٰ شمیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، خبروں کے بلٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، سلام قبول کیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان میں وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا ہنگامہ، حکمراں اور اپوزیشن جماعتیں پوری طرح متحرک۔ ایران کی سرحدوں کے قریب دہشت گردوں کے اڈوں اور تخریب کاری کے مراکز کو برداشت نہیں کریں گے، ایران کا واضح اعلان۔ روس یوکرین جنگ، کیف کے قریب شہر ماریو پول میں دونوں ملکوں کی فوجوں کے درمیان گھمسان کی جنگ۔ اور اب پیش خبریں تفصیل سے۔ پاکستان کی حکمراں جماعت تحریک انصاف نے وزیراعظم عمران خان کے خلاف حزب اختلاف کی تحریک عدم اعتماد پر بحث اور ووٹنگ کرانے کے لیے تاریخوں کا تعین کر دیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق اسلام آباد میں حکمراں جماعت کی کور کمیٹی کا اجلاس ختم ہو گیا اور توقع ہے کہ حزب اختلاف کی تحریک عدم اعتماد پر بحث کے لیے پارلیمنٹ کا اجلاس 21 مارچ کو طلب کیا جا سکتا ہے۔ تحریک انصاف کے ذرائع کا کہنا ہے کہ 27 مارچ کو حکمراں جماعت اسلام آباد کے ڈی چوک پر عوامی طاقت کا مظاہرہ کرے گی، جبکہ 29 یا پھر 28 مارچ کو پارلیمنٹ میں وزیراعظم کے خلاف اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہوگی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ حکمراں جماعت کی کور کمیٹی نے عدم اعتماد سے متعلق تمام فیصلوں کا اختیار وزیراعظم کو دے دیا ہے۔ کور کمیٹی کے اجلاس میں وزیراعظم نے اتحادیوں پر بھرپور اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اتحادی کہیں نہیں جا رہے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ پاکستان کے حزب اختلاف کی جماعتوں نے گزشتہ دنوں وزیراعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر بحث کے لیے پارلیمنٹ کا اجلاس بلانے کی باضابطہ درخواست کی تھی۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ ہم اپنی سرحدوں کے قریب تخریب کاری کے مراکز اور دہشت گردوں کے اڈوں کو کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کریں گے، اور اسرائیل کو یہ جان لینا چاہیے کہ اس کی ایک ایک نقل و حرکت پر ہماری پوری نظر ہے۔ پیر کے روز اپنی ہفتہ وار پریس کانفرنس میں ترجمان وزارت خارجہ نے عراق کے شہر اربیل میں اسرائیل کی خفیہ تنظیم موساد کے اڈے پر سپاہ پاسداران کے میزائل حملے کے بارے میں کہا کہ ایران اپنی سرحدوں کے قریب تخریب کاری کے مراکز اور دہشت گردوں کو ایران کی جانب بھیجے جانے جیسے اقدامات کو برداشت نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے کہ ہمارے ایک ایسے پڑوسی ملک میں جس سے ہمارے انتہائی گہرے روابط ہیں ایران کے خلاف تخریبی اقدامات انجام دینے والے اڈے قائم کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی حکومت نے بارہا عراق کی سرزمین سے ایران کے اندر بدامنی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اور کردستان کی مقامی انتظامیہ کے علاقوں میں ایران مخالف مظاہرے اور دہشت گردوں کی سرگرمیاں انجام پاتی رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی حکومت کو جان لینا چاہیے کہ ہماری انٹیلیجنس ادارے کی ہر اس جگہ پر نظر ہے جہاں اسرائیلی جاسوسی اڈے موجود ہیں۔ ایران کے وزارت خارجہ اور ترجمان سعید خطیب زادہ نے ویانا مذاکرات میں امریکہ کی جانب سے پیش کی جانے والی نئی درخواست کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ مذاکرات کاروں کی اپنے اپنے ملکوں کو واپسی کی وجہ ایک چھوٹا سا وقفہ ہے اور بعض نے اس تعطل کو مذاکرات ختم ہونے سے تعبیر کیا ہے، جبکہ اس بات کی وضاحت کی جا چکی ہے کہ یہ وقفہ ایک بریک کے مانند ہے جو مشترکہ ایکشن پلان کے کوآرڈینیٹر کی درخواست پر ہوا ہے۔ ایران کے وزارت خارجہ اور ترجمان نے ویانا مذاکرات کے بارے میں کہا ہے کہ موجودہ صورتحال کی ذمہ داری امریکہ پر عائد ہوتی ہے، اس لیے کہ کچھ مجموعی تاہم چند باقی بچے ایسے مسائل پائے جاتے ہیں جن کے بارے میں امریکہ کو ہی فیصلہ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ویانا میں اس مرحلے میں ہم پہنچ چکے ہیں کہ سر انجام حتمی سمجھوتے کے حصول کے لیے واپس لوٹا جائے اور اب صرف امریکہ کے جواب کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ نے کہا کہ البتہ مختلف سطحوں پر صلاح مشورے کا عمل مسلسل جاری ہے اور فریق ملکوں کے وزراء خارجہ آپس میں رابطے میں ہیں اور مذاکرات کاروں میں بھی باہمی رابطے جاری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں جو چیز ہماری رہنمائی کرے گی وہ ایرانی قوم کے مفادات ہیں اور یہ مفادات مذاکرات اور اچھے سمجھوتے کے دائرے میں واضح ہوں گے۔ ایران کی وزارت خارجہ و ترجمان سعید خطیب زادہ نے ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان کے دورے ماسکو کے بارے میں کہا کہ ایران کے وزیر خارجہ منگل کو دورے روس پر ماسکو روانہ ہو رہے ہیں اور اپنے اس دورے میں وہ روسی حکام سے مختلف مسائل و موضوعات پر صلاح و مشورہ اور تبادلے خیال کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ روس کا رویہ ویانا مذاکرات میں مذاکرات کاروں کے درمیان بہت تعاون والا اور حمایت کرنے والا ہے۔ ایران کے اعلی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری نے کہا کہ تہران اپنے قانونی و منطقی مطالبات کی تکمیل اور ایک مضبوط معاہدے کے حصول تک ویانا مذاکرات میں شامل رہے گا۔ اپنے سوشل میڈیا ہینڈل پر ڈاکٹر علی شمخانی کہنا تھا کہ ایران کے تمام مقتدر ادارے اندرونی اور بیرونی پروپیگنڈے سے قطع نظر صرف اور صرف قومی مفادات کی بالادستی پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے مزید لکھا کہ قانونی اور منطقی مطالبات کی تکمیل اور ایک مضبوط معاہدے کے حصول تک ہم ویانا مذاکرات میں باقی رہیں گے۔ واضح ہے کہ ایران کے مثبت اور تعمیری رویے کی وجہ سے ویانا مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے، تاہم امریکہ اور اس کے مغربی شرکا کی جانب سے لیت و لال سے کام لیے جانے کے سبب اس بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو گئے کہ واشنگٹن تہران کے خلاف غیر قانونی اور ظالمانہ پابندیاں اٹھانا چاہتا ہے یا نہیں، جو مذاکرات کا اہم ترین ایجنڈا ہے۔ صدر ایران سید ابراہیم رئیسی نے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے ذریعے سیٹلائٹ نور دو کی خلا میں کامیاب روانگی کو قومی طاقت و توانائی کی بہترین مثال قرار دیا ہے۔ صدر ایران کی خصوصی ویب سائٹ کے مطابق سید ابراہیم رئیسی نے اپنی کابینہ کے اجلاس سے خطاب میں پیش رفتہ خلائی ٹیکنالوجی کے حصول کو ملک کے لیے قابل فخر کارنامہ قرار دیا۔ انہوں نے نور دو نامی سیٹلائٹ کی خلا میں کامیاب روانگی کو قومی طاقت و توانائی کا بہترین مصداق قرار دیا اور اس سلسلے کو پوری قوت کے ساتھ جاری رکھنے پر زور دیا۔ انہوں نے خلائی میدان میں کامیاب سرگرمیوں پر ایران کی مسلح افواج بالخصوص سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی قدردانی کی۔ خیال ہے گزشتہ ہفتے منگل کے روز سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے قاصد نامی ایک راکٹ کے ذریعے نور دو سے موسوم ایک سیٹلائٹ کو خلا میں بھیج کر اسے زمین سے 500 کلومیٹر کے فاصلے پر مدار تک پہنچا دیا۔ یہ ایران کے خلا میں بھیجا ہوا دوسرا فوجی سیٹلائٹ ہے۔ اس سے قبل ایران کے سپاہ پاسداران نے نور ایک نامی سیٹلائٹ کو 2001 میں کامیابی کے ساتھ خلا میں روانہ کیا تھا، جو اس وقت زمین سے 425 کلومیٹر کے فاصلے پر مدار میں محو گردش ہے۔ اسلامی جمہوری ایران نے تمام تر پابندیوں کے باوجود اپنے نجی اور قومی سرمایہ پر بھروسہ کرتے ہوئے گزشتہ 4 دہائیوں دوران خلائی شعبے میں قابل ذکر پیش رفت کی ہے۔ ایران کی انسانی حقوق کمیٹی کے سیکرٹری نے سعودی عرب میں اجتماعی سزا دیے جانے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ایرانی عدلیہ کی انسانی حقوق کمیٹی کے سیکرٹری کاظم غریب آبادی نے کہا کہ سعودی عرب میں اجتماعی طور پر 81 لوگوں کو سزا موت دینے کے معاملے میں سنجیدگی سے غور کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ میڈیا رپورٹوں سے واضح ہو گیا کہ ان لوگوں کو سزا موت ان کے عقیدے اور آئیڈیالوجی کی وجہ سے سنائی گئی، جو انتہائی خطرناک روش ہے، اور دیگر ملکوں کو اس کی مذمت کرنا چاہیے۔ کاظم غریب آبادی نے کہا کہ سعودی عرب کا دعویٰ ہے کہ مقامی فوجداری قوانین کے تحت ان لوگوں کو سزا موت دی گئی ہے، تاہم اس بات کا خدشہ موجود ہے کہ ان لوگوں کو سیاسی وجوہات کی بنیاد پر موت سے ہمکنار کیا گیا ہے۔ ایران کے انسانی حقوق کمیٹی کے سیکرٹری نے سعودی عرب میں 81 افراد کی اجتماعی سزائے موت پر انسانی حقوق کی تنظیموں اور عالمی اداروں کی خاموشی پر بھی کڑی نکتہ چینی کی۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی عدلیہ کے فیصلوں پر شور مچانے والے اداروں نے سعودی عرب میں اتنے بڑے پیمانے پر دی جانے والی موت کی سزاؤں پر چپ ساتھ رکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انسانی حقوق کے حوالے سے مغرب کا دوغلاپن قابل مذمت ہے۔ سعودی حکام نے حال ہی میں اجتماعی سزا موت پانے والوں کے اہل خانہ کو ان کا سوگ منانے کی بھی اجازت نہیں دی ہے۔ جزیرۃ العرب نامی تنظیم کے ایک اعلی عہدیدار حمزہ الشاخوری نے سعودی حکومت کے ہاتھوں 81 افراد کو ایک دن میں سزا موت دیے جانے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حقائق کو چھپایا جا رہا ہے اور اجتماعی سزا موت کے بارے میں ان کے بیانات پر ہرگز بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ الشاخوری نے کہا کہ سعودی عرب میں سزا موت کے احکامات من گھڑت اور جھوٹے الزامات کے تحت سنائی جاتی ہے۔ دوسری جانب حکومت یمن نے کہا کہ سعودی عرب میں جن 81 لوگوں کو سزا موت دی گئی ان میں 2 یمنی جنگی قیدی بھی شامل ہیں۔ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ پوری شدت کے ساتھ جاری ہے۔ روسی فوج نے جہاں یوکرینی دارالحکومت کیف پر حملے کیے ہیں، وہیں کیف کے قریب واقع شہر ماریوپول میں دونوں ملکوں کی فوجوں کے درمیان گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے۔ روسی اور دیگر غیر ملکی ذرائع نے خبر دی ہے کہ یوکرین کے شہر ماریوپول میں، جو کیف سے کچھ دور کے فاصلے پر واقع ہے، روس اور یوکرین کی فوجوں کے درمیان شدید جنگ ہو رہی ہے، اور اطلاعات ہیں کہ روسی فوج نے ماریوپول شہر کو کئی طرف سے اپنے محاصرے میں لے لیا اور کسی بھی وقت اس شہر پر وہ قبضہ کر سکتی ہے۔ اس حملے میں یوکرین سے علیحدہ ہونے والی جمہوریہ دونیسک کی فوج بھی روسی فوج کے ساتھ ہے، اور اس نے ماریوپول شہر کے قریب واقع سارتانہ شہر پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ یوکرینی فوج نے اس شہر پر روسی فوج کے قبضہ بچانے کے لیے شہر کو ملانے والے پل کو دھماکے سے اڑا دیا، جبکہ یوکرینی فوج نے خود ہی شہر کے کئی مقامات پر بمباری کی اور سارتانہ شہر کے شہری اپنے گھر بار چھوڑ کر فرار کر گئے ہیں۔ ادھر یوکرینی دارالحکومت کیف پر بھی روس کے حملے جاری ہیں، اور اطلاعات ہیں کہ یوکرینی وزارت داخلہ کے مشیر اینتون گراشچکو روسی فوج کے حملے میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ روسی فوج نے کیف میں یوکرین جنگی ساز و سامان بنانے والے کارخانے انتونوف اور ایرو اسپیس ٹیکنالوجی کی کمپنی پر بمباری کی، اور اس درمیان روسی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ یوکرین کے نیو نازیوں نے 16 ملکوں کے 7000 شہریوں کو یرغمال بنا رکھا ہے اور انہیں انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ روسی وزارت دفاع کے سینئر عہدیدار میخائل میزنس نے کہا ہے کہ یوکرین کے نیو نازیوں نے 16 ملکوں کے 6900 شہریوں کو یرغمال بنا رکھا ہے، جبکہ دنیا کے کئی ملکوں کے 50 مال بردار بحری جہاز کے عملے کے افراد اس وجہ سے یوکرین کی بندرگاہوں پر پھنس کر رہ گئے ہیں کہ یوکرین نے سمندری حدود میں بارودی سرنگیں بچھا رکھی ہیں۔ روسی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ یوکرین کے نیو نازیوں نے جن ملکوں کے تقریباً 7000 شہریوں کو یرغمال بنا رکھا ہے، ان میں یونان، جارجیا، جمہوریہ آذربائیجان، مصر، ہندوستان، لبنان اور ترکی جیسے ممالک شامل ہیں۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے اپنے امریکی ہم منصب جو بائیڈن سے ٹیلی فون پر یوکرین پر روس کے فوجی حملے کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ اس بات چیت میں روس کے خلاف پابندیاں مزید بڑھانے پر اتفاق بھی کیا گیا۔ سی این این کی رپورٹ کے مطابق امریکہ اور فرانس کے سربراہوں نے ٹیلی فون پر اپنی گفتگو میں حالیہ سفارتی طریقوں کا بھی جائزہ لیا اور روس کو یوکرین پر حملے کا جواب دہ بنانے اور یوکرین کی حکومت اور عوام کے لیے اپنی حمایت پر ایک بار پھر تاکید کی۔ فرانس کے صدر میکرون نے اسی طرح یوکرین کے صدر زیلنسکی سے بھی گفتگو کی۔ اس گفتگو میں یوکرین کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا اور ایمانوئل میکرون نے یوکرین کی ایک بار پھر حمایت کا اعلان کیا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ گرد و پیش میں عالمی خبروں کے بعد اب پیش خدمت ہے ایک رپورٹ۔ ہندوستان میں 5 ریاستی اسمبلیوں کے حالیہ انتخابات میں بھاری شکست کے بعد کانگریس ورکنگ کمیٹی CWC کی دہلی میں اہم میٹنگ ہوئی ہے۔ اس میٹنگ میں پارٹی کی شکست کے اسباب کے بارے میں غور و خوض کیا گیا۔ میٹنگ میں کانگریس کی کارگزار صدر سونیا گاندھی سے کہا گیا ہے کہ وہ پارٹی کو مضبوط بنانے کے لیے ضروری اور اصلاحی اقدامات کریں۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں دہلی سے ہمارے نمائندے شمشاد کاظمی۔
ہندوستان کی 5 ریاستوں کے اسمبلی انتخابات میں زبردست شکست کے بعد کانگریس کی کل شام دہلی میں CWC کی میٹنگ ہوئی، جس میں انتخابات میں پارٹی کی شکست کے علل و اسباب کا جائزہ لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق بحث کے دوران کانگریس کی کارگزار صدر سونیا گاندھی نے اپنی تقریر میں راہل گاندھی اور پریانکا گاندھی واڈرا کے ساتھ استعفے کی پیشکش کی۔ راہل گاندھی پارٹی میں ابھی کسی عہدے پر نہیں ہیں، لیکن وہ ایک بڑے لیڈر کے طور پر کام کرتے ہیں۔ سونیا گاندھی نے کہا کہ پارٹی کے مفاد میں جو بھی قربانی دینی ہوگی وہ اس کے لیے تیار ہیں۔ کانگریس ورکنگ کمیٹی کے اجلاس میں موجود کانگریس کے سینئر لیڈروں نے متفقہ طور پر سونیا گاندھی کی اس پیشکش کو مسترد کر دیا۔ کانگریسی لیڈر ادھیر رنجن چودھری نے اس بات کی تصدیق کی کہ سونیا گاندھی نے کہا تھا کہ وہ راہل گاندھی اور پریانکا گاندھی کے ساتھ پارٹی کے حق میں اپنے عہدوں کو چھوڑنے کو تیار ہیں، لیکن CWC نے ان کی اس پیشکش کو مسترد کر دیا اور کانگریس صدر کے انتخاب تک، جو اس سال اگست ستمبر تک متوقع ہے، ان سے اپنے عہدے پر برقرار رہنے کو کہا۔ کانگریس کے ترجمان رندیپ سرجیوالا نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ پارٹی کے تنظیمی انتخاب تک پارٹی کی قیادت میں تبدیلی پر بحث نہیں ہوگی۔ پارٹی کے سینئر لیڈر ملک ارجن کھڑگے نے کہا کہ ہم نے سونیا گاندھی سے کہہ دیا ہے کہ حالیہ اسمبلی انتخابات میں کانگریس کی شکست کے لیے صرف وہی نہیں بلکہ ہم سب ذمہ دار ہیں۔ کانگریس ورکنگ کمیٹی کے اجلاس میں یہ فیصلہ بھی کیا گیا ہے کہ پارلیمنٹ کا بجٹ اجلاس ختم ہوتے ہی کانگریس کا ایک اہم اجلاس منعقد ہوگا، جس میں آگے کی حکمت عملی طے کی جائے گی۔ CWC کے اجلاس میں سونیا گاندھی سے کہا گیا ہے کہ وہ پارٹی کو مضبوط بنانے کے لیے ضروری اور اصلاحی اقدامات بروئے کار لائیں۔ منی پور، گوا اور اتراکھنڈ میں شکست کا منہ دیکھنے والی کانگریس کو اتر پردیش میں زبردست جھٹکا لگا ہے، جہاں اسے اسمبلی کی 403 سیٹوں میں صرف 2 سیٹیں ہی مل پائی ہیں۔ شمشاد کاظمی، ریڈیو تہران، دہلی۔
سامعین، گرد و پیش میں اب یمن کے حالات کے بارے میں اہم تجزیاتی رپورٹ پیش ہے۔ جارحہ سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے یمن کے مختلف علاقوں کو ایک بار پھر وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنایا ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ چند گھنٹے کے دوران جارحہ سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے یمن کے صوبہ معارب کے علاقوں سروا اور الوادی پر 9 بار بمباری کی۔ جارحہ سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے صوبہ حجہ کے مختلف علاقوں پر 5 بار اور صوبہ سعدہ پر 2 بار اور صوبہ الجوف پر 1 بار بمباری کی اور شہری تنصیبات کو شدید نقصان پہنچایا۔ حالیہ چند روز کے دوران جارحہ سعودی اتحاد نے خاص طور سے صوبہ حجہ پر اپنے حملے تیز کر دیے ہیں۔ یمن کے فوجی ذرائع نے بھی رپورٹ دی ہے کہ سعودی اتحاد نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران صوبہ الحدیدہ پر 138 بار بمباری کر کے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ سعودی اتحاد کے اعلی کار فوجی اہلکاروں نے بھی صوبہ سعدہ پر دوبارہ گولہ باری شروع کر دی ہے اور مختلف علاقوں کو اپنے شدید حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ المسیرہ ٹی وی نے رپورٹ دی ہے کہ صوبہ سعدہ پر سعودی اتحاد کی گولہ باری میں کم از کم 4 عام شہری زخمی ہو گئے ہیں۔ سعدہ کے گورنر محمد جابر عوض نے حال ہی میں یمن پر سعودی اتحاد کی جارحیت کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یمن پر وحشیانہ جارحیت اور عام شہریوں کے قتل عام کا ذمہ دار امریکہ ہے۔ یمنی حکام کے اعلان کے مطابق سعودی اتحاد کے حملوں میں یمن کی بنیادی تنصیبات کا 85% سے زیادہ حصہ تباہ ہو چکا ہے۔ سعودی اتحاد نے یمن کی زمینی، سمندری اور فضائی ناکہ بندی کر رکھی ہے، جس کی وجہ سے یمن کو اشیاء خورد و نوش اور دواؤں کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ اقوام متحدہ نے بھی حال ہی میں کہا ہے کہ یمن کی 2,90,00,000 کی آبادی میں سے 80% لوگوں کو اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے امداد کی اشد ضرورت ہے، جبکہ اقوام متحدہ کے بچوں کے ادارے یونیسیف نے اعلان کیا ہے کہ یمنی عوام کے خلاف مسلط کردہ سعودی اتحاد کی جنگ و جارحیت میں اب تک 10,000 سے زیادہ بچے جاں بحق یا زخمی ہو چکے ہیں۔ آر ٹی کی رپورٹ کے مطابق یمن میں اقوام متحدہ کے نمائندے کے جاری کردہ بیان کی بنیاد پر یمنی عوام کے خلاف سعودی اتحاد کی مسلط کردہ جنگ میں اب تک 10,200 بچے جاں بحق اور زخمی ہو چکے ہیں، جن میں 47 صرف نئے سال کے آغاز کے بعد جاں بحق اور زخمی ہوئے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ یمن پر سعودی عرب نے امریکہ متحدہ عرب امارات اور کچھ دوسرے ملکوں کی حمایت سے 26 مارچ سن 2015 میں حملے شروع کیے تھے جو اب تک جاری ہیں۔ ان حملوں میں لاکھوں یمنی شہید و زخمی ہوئے ہیں، جبکہ 10,00,000 لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ اس کے باوجود سعودی اتحاد یمن میں اب تک اپنا کوئی بھی مقصد حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
میں لب کشا نہیں ہوں، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہے، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں، اور آنسوؤں کے موتی اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں، اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، طیبہ کے راستے میں منتظر منتظر کھڑا ہوں میں لب کشا نہیں ہوں طیبہ کے سب گدا گر پہچانتے ہیں مجھ کو طیبہ کے سب گداگر پہچانتے ہیں مجھ کو خبر نہیں تھی مجھ کو خبر نہیں تھی
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے۔ عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 23 اسفند، 11 شعبان اور 14 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ گیارہ شعبان سن 33 ہجری قمری کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے فرزند حضرت علی اکبر علیہ السلام کی مدینہ میں ولادت باسعادت ہوئی۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ شباہت رکھتے تھے۔ آپ نے سن 61 ہجری قمری میں اموی حکومت کے ظلم و ستم کے خلاف اپنے والد بزرگوار حضرت امام حسین علیہ السلام کی تحریک میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ عاشور کے دن کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے مقابلے پر آنے والی یزیدی فوج سے دلیری کے ساتھ لڑتے ہوئے آپ شہید ہو گئے۔ گیارہ شعبان سن 529 ہجری قمری کو ایران کے عظیم عارف اور شاعر سنائی غزنوی کا غزنی میں انتقال ہوا۔ انہوں نے نوجوانی میں کچھ عرصہ بادشاہوں کی مدح سرائی کی، لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد انہوں نے یہ روش ترک کر دی اور عرفان کی طرف مائل ہوئے۔ انہوں نے اپنے اشعار کے ذریعے ظالم اور جاہر حکمرانوں پر تنقید کی۔ سنائی ان شاعروں کی صف میں شامل ہیں جنہوں نے فارسی شاعری کے اسلوب میں تبدیلی اور تنوع پیدا کیا۔ سنائی غزنوی کی مشہور ترین کتاب حدیقۃ الحقیقہ ہے، جو انہوں نے مثنوی کے قالب میں تحریر کی ہے۔ اس کتاب میں اخلاقی و عرفانی افکار و نظریات کو بیان کیا گیا ہے۔ الہی نامہ، کارنامہ بلخ اور طریقۃ التحقیق ان کی دوسری کتابیں ہیں۔ چودہ مارچ سن 1879 عیسوی کو 20ویں صدی کے عظیم ماہر طبیعیات اور ریاضی داں البرٹ آئنسٹائن جرمنی میں پیدا ہوئے۔ آئنسٹائن نے سن 1905 میں سوئٹزرلینڈ کی شہریت اختیار کی اور اسی برس 3 مقالے شائع کروائے۔ ان میں ہر مقالہ علم طبیعیات کے ایک نئے شعبے کی بنیاد قرار پایا۔ سن 1921 میں ان کو طبیعیات میں تحقیقات کی بنا پر نوبل انعام دیا گیا۔ آئنسٹائن کو ایٹمی دور کے عظیم دانشوروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ان کے نظریات نے ایٹمی تحقیقات پر بڑا گہرا اثر چھوڑا ہے۔ ان کی تحقیقات کا نتیجہ ایٹم بم بنائے جانے کی صورت میں برآمد ہوا، جس کا ان کو بہت زیادہ دکھ ہوا، کیونکہ کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ایٹمی انرجی انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال ہو اور اس سے غلط فائدہ نہ اٹھایا جائے۔ آئنسٹائن کا 1955 میں انتقال ہو گیا۔ چودہ مارچ سن 1945 عیسوی کو ڈی این بی این فو کی اہم اور تاریخی جنگ شروع ہوئی، جس نے ہندو چین میں فرانسیسی سامراج کے مستقبل کا فیصلہ کیا۔ اس جنگ میں ویت من کی فوجوں نے، جو ویتنام کی آزادی کے لیے لڑ رہی تھیں، فرانسیسی فوجیوں پر، جنہوں نے ڈی این بی این فو کے مضبوط اور بظاہر ناقابل تسخیر قلعے میں مورچہ سنبھال رکھا تھا، حملہ کیا۔ بالآخر اسی سال مئی کے مہینے میں فرانسیسی فوج کے کمانڈر جنرل ڈی کاسپری نے ہتھیار ڈال دیے اور یوں یہ جنگ ویت من کی کامیابی پر منتج ہوئی۔ اس طرح ویتنام پر فرانس کا سامراجی تسلط ختم ہو گیا۔ تیئیس عیسون سن 1340 ہجری شمسی کو عظیم عالم دین اور ایران کی مشہور معاصر سیاسی شخصیت آیت اللہ سید ابوالقاسم کاشانی نے وفات پائی۔ آیت اللہ کاشانی نے درجہ اشتہاد پر فائز ہونے اور ایران سے رضا خان کے فرار کے بعد برطانوی سامراج کے خلاف وسیع پیمانے پر جد و جہد کا آغاز کیا، جس کی بنا پر ان کو کئی سال کی قید ہوئی۔ رہائی کے بعد تہران کے عوام نے آیت اللہ کاشانی کی قدردانی کرتے ہوئے ان کو پارلیمنٹ کا رکن منتخب کیا۔ عوامی جد و جہد اور آیت اللہ کاشانی کی جانب سے ڈاکٹر مصدق کی حمایت کیے جانے کی بنا پر ایران کی تیل کی صنعت کو قومی آیا گیا۔ آیت اللہ کاشانی ہمیشہ باطل حکومت کی مخالفت کرتے رہے، جس کی بنا پر شاہ کے کارندوں نے آپ پر پابندی لگا دی۔ آخرکار یہ مرد مجاہد 23 عیسون سن 1340 ہجری شمسی کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ چودہ مارچ سن 1978 عیسوی کو صہیونی فوج نے تل ابیب کے مضافات میں فلسطینی مجاہدین کی کارروائیوں کو بہانہ بنا کر لبنان پر حملہ کر دیا۔ صہیونی فوج نے اپنی اس جارحیت میں بے گناہ لبنانی شہریوں کا بڑے پیمانے پر قتل عام کیا اور اس نے دریائے لیتانی تک جنوبی لبنان پر قبضہ کر لیا۔ اس حملے کے بعد اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے قرارداد نمبر 425 پاس کر کے جنوبی لبنان سے صہیونی فوج کے فوری انخلا کا مطالبہ کیا اور اس علاقے میں امن فوج روانہ کی۔ اس کے باوجود صہیونیوں نے جنوبی لبنان سے نکلنے سے پہلے اس علاقے میں سعد حداد کی قیادت میں اپنے ایجنٹوں کا ایک ملیشیا گروہ تشکیل دیا۔ صہیونی حکومت نے سن 1982 میں ایک بار پھر جنوبی لبنان پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا، مگر لبنانی عوام کی مسلسل جد و جہد کے نتیجے میں سن 2000 میں اسے جنوبی لبنان سے ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنے کے بعد نکلنا پڑا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب سماعت فرمائیں حضرت علی اکبر علیہ السلام کے یوم ولادت اور یوم نوجوان کی مناسبت سے خصوصی پروگرام۔
آپ عزیز سامعین خدمت میں طہٰ شمیم کا سلام عرض ہے، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ سامعین، آج شبیہ پیغمبر حضرت علی اکبر علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا دن ہے، اسی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے۔ تامین، اسلامی جمہوریہ ایران میں اس دن کو یوم جوان کے طور پر بھی منایا جاتا ہے۔ ہم حضرت علی اکبر علیہ السلام کی ولادت باسعادت اور نوجوانوں کے دن کے مناسبت سے آپ سب کی خدمت میں دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ سامعین، حضرت علی اکبر علیہ السلام 11 شعبان سن 33 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ امام حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بڑے فرزند تھے اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام لیلہ بنت مرہ بن عروہ بن مسعود ثقفی ہے۔ اسی طرح حضرت علی اکبر علیہ السلام عرب کے 3 مہم طائفوں کے رشتے سے جڑے ہوئے تھے۔ والد کی طرف سے طائف بنی ہاشم سے، کہ جس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کے ساتھ سلسلہ نسب ملتا ہے، اور والدہ کی طرف سے 2 طائفوں سے بنی امیہ اور بنی ثقیف اور ام حبیبہ ہم سر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری ملتی تھی، اور اسی وجہ سے مدینہ کے طائفوں میں سب کی نظر میں آپ خاص محترم جانے جاتے تھے۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کافی خوبصورت، شیریں زباں اور پرکشش تھے۔ خلق و خو، اٹھنا بیٹھنا، چال ڈھال سب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی تھی۔ جس نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تھا، وہ اگر دور سے حضرت علی اکبر علیہ السلام کو دیکھ لیتا تو یہ گمان کرتا تھا کہ خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یعنی آپ شبیہ پیغمبر تھے۔ اسی طرح شجاعت اور بہادری کو اپنے دادا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے وراثت میں حاصل کی تھی، اور جامع کمالات اور خصوصیات کے مالک تھے۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام نے اپنے دادا امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مکتب اور اپنے والد امام حسین علیہ السلام کے دامن شفقت میں مدینہ اور کوفہ میں تربیت حاصل کر کے رشد و کمال حاصل کر لیا۔ امام حسین علیہ السلام نے ان کی تربیت اور قرآن، معرف اسلامی کی تعلیم دینے اور سیاسی اجتماعی تلاش سے بھرپور کرنے میں نہایت کوشش کی، جس سے ہر کوئی، حتیٰ دشمن بھی، ان کی سناخانی کرنے سے خود کو روک نہ پاتا تھا۔ بہرحال حضرت علی اکبر علیہ السلام نے کربلا میں نہایت مؤثر کردار نبھایا اور تمام حالات میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے اور دشمن کے ساتھ شدید جنگ کی۔ قابل ذکر ہے کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام عرب کے 3 معروف قبیلوں کے ساتھ قربت رکھنے کے باوجود عاشور کے دن یزید کے سپاہیوں کے ساتھ جنگ کے دوران اپنے نسب کا بنی امیہ اور بنی ثقیف کی طرف اشارہ نہ کیا، بلکہ صرف بنی ہاشم ہونے اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ نسبت رکھنے پر افتخار کرتے ہوئے رجس خوانی کرتے تھے۔ عاشور کے دن بنی ہاشم کے پہلے شہید حضرت علی اکبر علیہ السلام تھے، اور زیارت معروف شہدا میں بھی آیا ہے، السلام علیک یا اول قتیل من نسل خیر سلیل۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام نے عاشور کے دن 2 مرحلوں میں عمر سعد کے 200 سپاہیوں کو ہلاک کیا، اور آخر کار مرہ بن منقذ عبدی نے سر مبارک پر ضرب لگا کر آپ کو شدید زخمی کیا، اور اس کے بعد دشمن کی فوج میں حوصلہ آیا اور حضرت پر ہر طرف سے حملہ شروع کر کے شہید کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام ان کی شہادت پر بہت متاثر ہوئے اور ان کے سرحانے پہنچ کر بہت روئے، اور جب خون سے لطپت سر کو گود میں لیا تو فرمایا، علی الدنیا بعدک العفا، آپ کی کنیت ابو الحسن ہے۔ علی اکبر علیہ السلام شکل و صورت میں اور رفتار و کردار میں سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ تھے۔ آپ کے اخلاق اور چال چلن کو دیکھ کر لوگوں کو پیغمبر خدا یاد آ جاتے تھے، اور جب بھی اہل بیت علیہ السلام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے مشتاق ہوتے تھے تو جناب علی اکبر کا دیدار کیا کرتے تھے۔ آپ عالم، پرہیزگار، رشید اور شجاع جوان تھے، اور انسانی کمالات اور اخلاقی صفات کے عظیم درجے پر فائز تھے۔ آپ کے زیارت نامے میں وارد ہوا ہے، سلام ہو آپ پر اے صادق و پرہیزگار، اے پاک و پاکیزہ انسان، اے اللہ کے مقرب دوست، کتنا عظیم ہے آپ کا مقام اور کتنی عظمت سے آپ اس کی بارگاہ میں لوٹ آئے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا نے راہ حق میں آپ کی مجاہدت کی قدردانی کی اور اجر و پاداش میں اضافہ کیا، اور آپ کو بلند مقام عنایت فرمایا اور بہشت کے اونچے درجات پر فائز فرمایا۔ جیسا کہ خدا نے پہلے سے آپ پر احسان کیا اور آپ کو اہل بیت میں سے قرار دیا کہ رجس اور پلیدی کو ان سے دور کرے اور انہیں ہر طرح کی آلودگیوں سے پاک رکھے۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام کربلا کی تحریک میں اپنے بابا کے قدم با قدم رہے۔ مقام قصر بنی مقاتل سے امام حسین علیہ السلام نے رات کے عالم میں حرکت کی۔ گھوڑے پر تھوڑی دیر کے لیے آپ کی آنکھ لگ گئی، تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلی تو زبان پر کلمہ استرجاع انا للہ و انا الیہ راجعون جاری تھا۔ جناب علی اکبر علیہ السلام نے اس کا سبب پوچھا تو امام علیہ السلام نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی سوار یہ کہہ رہا تھا، یہ کارواں موت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام نے پوچھا، بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا، کیوں نہیں بیٹا؟ کہا، جب ہم حق پر ہیں تو راہ خدا میں مرنے سے کوئی خوف نہیں ہے۔ مشہور ہے کہ بنی ہاشم میں سے پہلے میدان کارزار میں جانے والے حضرت علی اکبر علیہ السلام ہیں۔ حضرت علی اکبر کا میدان میں جانا امام حسین علیہ السلام اور اہل حرم کے لیے بہت سخت تھا، لیکن آپ کے جذبہ ایثار اور راہ اسلام میں فداکاری کا مظاہرہ میدان میں جائے بغیر نہیں ہو سکتا تھا۔ جب جناب علی اکبر علیہ السلام میدان کارزار کی طرف جا رہے تھے تو امام حسین علیہ السلام مایوسی کی نگاہ سے آپ کو دیکھ رہے تھے، اور آپ کے رخسار مبارک پر آنسوؤں کا سیلاب جاری تھا، اور فرما رہے تھے، بار الہ تو گواہ رہنا کہ میں نے ان لوگوں کی طرف اس زبان کو بھیجا ہے جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں تیرے رسول کا شبیہ ہے۔ ہم جب بھی تیرے پیغمبر کی زیارت کے مشتاق ہوتے تھے تو اس کے چہرے کا دیدار کر لیا کرتے تھے۔ امام صادق علیہ السلام کی ایک روایت کے مطابق جناب علی اکبر علیہ السلام کی قبر امام حسین علیہ السلام کی قبر کے پائتی طرف ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ محبت زباں زد عام و خاص ہے۔ مشہور و معروف حدیث نبوی ہے، حسین منی و انا من الحسین، یعنی حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام بچپن ہی سے آغوش رسالت سے اس قدر مانوس تھے کہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، حسین رسول خدا کی زندگی میں انہیں بابا کہہ کر پکارتے تھے اور مجھے ابو الحسن کہتے تھے۔ جب رسول خدا ظاہراً اس دنیا کو چھوڑ گئے تو پھر مجھے بابا کہنے لگے۔ فراق جد میں نواس رسول بہت مغموم اور محزون رہا کرتے تھے کہ خداوند حکیم نے نواس رسول کے گھر شبیہ رسول کو بھیج کر پھر سے وہ یادیں تازہ فرما دیں۔ کہکشان حسینی کا یہ عظیم ستارہ شعبان المعظم کی 11 تاریخ کو صحن حسینی میں طلوع ہوا۔ جناب علی اکبر علیہ السلام کے زمانے میں ایک عرب شخص حبیب خدا کی زیارت کا بہت مشتاق تھا۔ اسی اشتیاق میں گریاں کنا رہتا تھا. اس سے بتلایا گیا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اگرچہ رسول خدا اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، لیکن شہزادے حسین جناب علی اکبر علیہ السلام ہو بہو شکل و صورت میں پیغمبر لگتے ہیں. جاؤ، جا کر مدینے میں شہزادے کی زیارت کر لو، رسول خدا کی زیارت ہو جائے گی. وہ عرب شخص امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، ماجرا عرض کیا. مولا امام حسین علیہ السلام نے شہزادے کو آواز دی، حضرت علی اکبر علیہ السلام تشریف لائے. جب بابا کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو اس عرب شخص نے جناب علی اکبر علیہ السلام کو دیکھا تو ایسا محسوس کیا کہ میں رسول معظم کی زیارت کر رہا ہوں، اور تاب نہ لاتے ہوئے وہ عرب بے ہوش ہو گیا. اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص نے اس سے پہلے رسول اکرم کی زیارت کی ہوئی تھی. شاعر نے کیا خوب کہا ہے، خدا نے بھیج دی باد نبی حسین کے گھر، خدا نے بھیج دی باد نبی حسین کے گھر، رکھی تھی اپنے لیے جو شبیہ پیغمبر، گئے رسول ادھر آئے اس طرف اکبر، گئے رسول ادھر آئے اس طرف اکبر، گئے رسول ادھر آئے اس طرف اکبر، غم فراق کا شکوا رہا ادھر نہ ادھر. سامعین، ہم حضرت علی اکبر علیہ السلام کی ولادت باسعادت اور نوجوانوں کے دن کی مناسبت سے ایک بار پھر آپ سب کی خدمت میں دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور سامعین، اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت بھی یہیں پر اپنے اختتام پر پہنچتا ہے.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے پروگرام آئینہ صحافت. سامعین، پروگرام آئینہ صحافت میں حسب معمول آج بھی سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر، اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے. روزنامہ کیہان، باریک بینی سے نشانہ لگانے والے 12 میزائلوں سے بدلہ، اربیل میں اسرائیل کے 2 اڈے تباہ. وال اسٹریٹ جرنل، امریکہ ایران کے ایٹمی معاہدے کو بچانے کے لیے یوکرین سے متعلقہ پابندیوں پر روس سے بات چیت نہیں کرے گا. روزنامہ العرب، بورس جانسن تیل کی پیداوار بڑھانے کے لیے سعودی عرب پر دباؤ ڈال کر بائیڈن کی غلطی کا اعادہ کر رہے ہیں. اور اب اخبارات کی تفصیلات. روزنامہ جوان، سہونیوں کی خباثت کے اڈے پر میزائلوں کی بارش. اسرائیل نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ طاقت کے علاوہ کوئی اور زبان نہیں سمجھتا، اس سے قومی طاقت اور ایک اسلامی قومی طاقت کی زبان سے ہی بات کرنی چاہیے. ایران نے اتوار کی شب کوئی خاص کام نہیں کیا، بلکہ قائد انقلاب اسلامی کے اسی فرمان کے مطابق اسرائیل سے اس کی زبان میں بات کی. رات 1:20 پر کیے جانے والے اس حملے کے ذمہ دار کے بارے میں میڈیا میں اندازے شروع ہو گئے تھے، تاہم ایران نے دوپہر تک اندازوں کے سلسلے کو روکتے ہوئے عراق کے اربیل میں اسرائیل کے 2 جاسوسی اڈوں پر حملے کی ذمہ داری قبول کر لی. سوشل میڈیا میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. صہیونی حکام نے خاموشی اختیار کی، اور امریکہ نے اپنے سرپرستانہ فرائض ادا کرتے ہوئے اس حملے کی مذمت کی اور اسے تشدد قرار دیا. تاہم یہ واضح نہیں ہے کہ اربیل میں صہیونیوں کے جاسوسی کے اڈے پر حملے سے ترکی اور مصر کیوں پریشان ہو اٹھے. روزنامہ رائے الیوم، اربیل میں موساد کے اڈوں پر حملے کے معنی کیا ہیں؟ ایران کے پاسداران انقلاب اسلامی کے میزائلوں نے اربیل میں صرف موساد کے اڈوں کو ہی تباہ نہیں کیا ہے بلکہ اسے ویانا میں ایٹمی مذاکرات بھی خطرے میں پڑ گئے ہیں۔ اربیل کی حکومت نے ستر پوشی کرتے دعویٰ کیا ہے کہ میزائلوں سے امریکی قونصل خانے کی نئی عمارت کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ظاہر ہے موساد کے اڈے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ہمارے خیال میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاسداران انقلاب نے دمشق میں دو ایرانی شہیدوں کا بدلہ لینے کا اعلان کیا تھا اور ایک ہفتے سے کم وقت میں اس نے بدلہ بھی لے لیا، جس کا واضح پیغام یہ ہے کہ شام میں ایرانی مفادات پر اسرائیل کے ہر حملے کا جواب دیا جائے گا۔ یہ میزائل صرف اسرائیل ہی نہیں بلکہ اس کے سرپرست امریکہ کے لیے بھی مضبوط پیغام لیے ہے۔ یہ صحیح ہے کہ عراق ایران و اسرائیل اور دیگر فریقوں کا میدان جنگ بن گیا ہے، لیکن اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا اس کی ذمہ داری امریکہ پر عائد نہیں ہوتی جو اسرائیلی مفادات کے تحفظ کے لیے عراق میں داخل ہوا تھا؟ اور اب نظر ڈالتے ہیں پاکستان اور ہندوستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ ہندوستان ٹائمز، امریکی لیڈروں نے بائیڈن پر ہندوستانی ویکسین کی حمایت کے لیے زور ڈالا۔ امر اجالا، وزیراعظم نے دفاعی تیاریوں کا جائزہ لیا، دفاعی شعبے کو نئی تکنیک سے خود کفیل بنانے پر زور۔ خبریں، فنڈز ختم، امریکہ میں افغان سفارتخانہ ایک ہفتے میں بند ہو جائے گا۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ قومی آواز، راستے بند ہیں سب، کوچہ قاتل کے سوا۔ پہلے ہی نماز پر پابندی، تین طلاق ختم، لو جہاد، حجاب کی مخالفت جیسی تمام باتیں تو جاری ہی تھیں، اب مسلم مخالفت میں اور کیا ہوگا؟ سنگھ کی کچھ باتیں اب بھی ہیں جو پوری نہیں ہوئی ہیں۔ بات صاف ہے کہ اتر پردیش سمیت تقریباً سارے ملک کی سیاست میں کوئی بنیادی تبدیلی پیدا ہو چکی ہے۔ ہمارے جیسے سیاسی تجزیہ کار اپنے سیاسی تجزیے میں اس بنیادی فیکٹر کا خیال نہیں رکھ رہے تھے۔ یہی سبب ہے کہ ہمارے اندازے غلط ثابت ہوئے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ سیاسی فیکٹر کیا ہے کہ جس نے اس ملک کی پچھلی 70 سال کی سیاست میں بنیادی تبدیلی پیدا کر دی ہے؟ وہ کوئی دور کی کوڑی نہیں ہے کہ ہم کو سمجھ میں نہ آئے، بھلے ہی ہمارا دل و دماغ اب بھی اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہ ہو۔ بات یہ ہے کہ ہم یعنی ہندوستان ایک سیکولر ریپبلک نہیں بلکہ سیاسی، سماجی اور نفسیاتی طور پر ایک ہندو راشٹر ہو چکے ہیں۔ اس ملک کا سیاسی و معاشی نظام بشمول تمام ادارے، ملک کا مڈل کلاس اور ملک کا اکثریتی غریب بھی نہ صرف بطور ہندو سوچ رہا ہے بلکہ وہ اپنے کو ہندو راشٹر کا باشندہ سمجھتا ہے۔ اس کی پہلی فکر یہی ہے کہ ہندوستان کو نریندر مودی کی قیادت میں کیسے ہندو راشٹر برقرار رکھا جائے۔ یہ ایک نشہ ہے جو اس وقت ہندوستان پر طاری ہے اور اس کا خمار کب تک برقرار رہے گا یہ کہنا مشکل ہے۔ روزنامہ جنگ، سیاسی رابطوں میں تیزی، وزیراعظم کی سینئر قیادت کے ساتھ میٹنگ۔ تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس پیر کو ہوگا، جبکہ وزیراعظم عمران خان نے ایک بار پھر سیاسی مخالفین کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا ہے کہ اپوزیشن کی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے۔ عمران خان کی زیر صدارت تحریک انصاف کی سینئر قیادت کا بنی گالا میں اہم اجلاس ہوا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں تحریک عدم اعتماد سے متعلق حکمت عملی پر مشاورت کی گئی اور اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنایا جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئینہ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب ہم پیش کریں گے پروگرام افکار و نظریات، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام اقتصاد نامہ، اور اسی پروگرام کے ساتھ ہماری آج کی دوسری مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ تو ہمیں آج کی تیسری مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے پروگرام افکار و نظریات۔
افکار و نظریات۔
سامعین، پروگرام افکار و نظریات لے کر حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم گزشتہ دنوں ایران میں حسن قرات اور قرآن مجید کے حفظ کے عالمی مقابلے کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، اسلامی جمہوریہ ایران میں 38واں بین الاقوامی قرآن پاک مقابلے یوم بعثت کے موقع پر آرٹ سینٹر کے اندیشے حال میں منعقد ہوئے۔ قرآن پاک کے علم اور تعلیمات کو زیادہ گہرائی اور وسعت سے عوام الناس تک پہنچانے کے لیے انقلاب اسلامی کے بعد کے سالوں میں بہت زیادہ اقدامات انجام دیے گئے اور کئی قرآنی ادارے اس کام میں مشغول ہو گئے۔ اس سلسلے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم بعثت کی مناسبت سے قرآنی ثقافت کو فروغ دینے کے لیے 38واں بین الاقوامی قرآنی مقابلہ 28 فروری سے 5 مارچ 2022 عیسوی تک تہران میں منعقد ہوا۔ اس پروگرام میں ان مقابلوں کا انعقاد کیسے کیا جاتا ہے، اس کا مختصر سا جائزہ ہم آج کے پروگرام میں لے رہے ہیں۔ سامعین، قرآن کریم مسلمانوں کی وہ مقدس کتاب ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اور علماء دین کے نزدیک اس مقدس کتاب کا نام قرآن اس لیے ہے کہ یہ کتاب تمام فوائد اور تمام آسمانی کتابوں بلکہ تمام علوم کا ایک جامع مجموعہ ہے۔ قرآن کریم توحید اور خدا کی معرفت کی کتاب ہے جس کا اظہار انبیاء کی دعوت کی صورت میں ہوتا ہے، اور بلا شبہ قیامت اور روز جزا پر یقین جو انبیاء کی تعلیمات میں سے ہے قرآن کی آیات کا ایک اہم حصہ ہے۔ قرآن پاک کی 500 آیات شرعی احکام اور عبادات سے متعلق ہیں، اور باقی آیات کا موضوع اخلاقیات ہے۔ قرآن میں عدل و انصاف کے قیام اور مومنین کو متکبروں سے لڑنے اور خدا کی راہ میں جہاد کرنے، نیز انسانی حقوق کی حفاظت کرنے کی بھی ترغیب دی گئی ہے۔ قرآن مجید کا خالق پوری کائنات کا خدا ہے، یعنی بہترین اور اعلیٰ و ارفع رحمان اور نہایت رحم کرنے والا خدا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ نے کتاب الہی کی طرف مسلمانوں کے دو اہم فرائض بیان کیے ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے، جو کچھ ہم نے آپ کو دیا ہے اسے لے لو خدا کی نشانیوں اور احکام سے، اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو شاید تم متقی بن جاؤ۔ اس آیت کے مطابق آیات الہی کو سائنسی اور علمی دونوں صورتوں میں لینا چاہیے، یعنی اس کے احکام اور تعلیمات کے مطابق قطعی اور گہرا غور و فکر، درست اور مکمل عمل لازمی امر ہے۔ قرآن کا علم اور شناخت ہر عالم اور ہر مومن کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ یہ کتاب اسلامی معاشروں کی تقدیر اور انسانیت کی تقدیر سنوارنے میں کارگر ثابت ہوئی ہے۔ تاریخ پر نظر ڈالنے سے پتہ چلتا ہے کہ عملی طور پر کسی کتاب نے انسانی معاشروں اور انسانی زندگی پر اتنا اثر نہیں ڈالا جتنا قرآن نے ڈالا ہے۔ اس لیے قرآن خود بخود ایک سماجی موضوع بن جاتا ہے۔ ایک مومن کے لیے قرآن کو جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ ایک مسلمان کے دین، ایمان اور فکر کا اصل سرچشمہ ہے، اور جو چیز اس کی زندگی کو گرم جوشی، معنویت اور روح
بخشتی ہے وہ قرآن ہے۔ اگر ہم واقعی قرآن کو جانتے ہیں تو حضرت علی علیہ السلام کے الفاظ میں اعلیٰ ترین کلام دلوں کی بہار اور سینوں کی شفا اور علم کا ذریعہ ہے، اور اس میں امور کو تربیت دینے کا طریقہ ہے۔ قرآن آیات میں ایک خاص فصاحت اور سحر انگیزی پائی جاتی ہے، اسی وجہ سے پوری تاریخ میں قارئین نے قرآن کو زیادہ خوبصورت اور صحیح طریقے سے پڑھنے کی کوشش کی ہے تاکہ سامعین پر زیادہ اثر پڑے۔ قرآنی اساتذہ اور قاریوں کے درمیان مقابلے کا قیام قرآنی اور دینی تعلیمات کی نشر و اشاعت کے لیے ایک صحت مند مقابلے کا باعث بنا ہے۔ اس وقت مختلف اسلامی ممالک میں قرآن خوانی کے مقابلے منعقد کیے جاتے ہیں، جن میں سے ایک نہایت باوقار اور بامانی ایران میں منعقد ہونے والا بین الاقوامی قرآن پاک مقابلہ ہے۔ 38واں عالمی قرآن پاک مقابلہ اسلامی دنیا کی 29 ممالک کے 62 قاریوں کی موجودگی میں منعقد ہوا۔ رہبر انقلاب اسلامی کے نمائندے حجت الاسلام والمسلمین سید مہدی خاموشی نے مقابلے کی افتتاحی تقریب میں کہا، یہ مقابلہ سب سے بڑے قرآنی مقابلوں میں سے ایک ہے جسے 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، تلاوت، ترتیل اور حفظ قرآن۔ ان مقابلوں کے انعقاد کا ایک مقصد قرآن مجید کو زندگی کے تمام شعبوں میں نافذ کرنا، قرآن مجید کے پڑھنے والوں اور حافظوں کی عزت افزائی کرنا، معاشرے کے مختلف طبقات میں قرآنی لہر پیدا کرنا اور امت اسلامیہ اور آپس میں اتحاد و یکجہتی پیدا کرنا ہے۔ کرونا کی بیماری کے باوجود ان مقابلوں کا انعقاد قرآنی دنیا کی بیداری کا واضح اظہار ہے۔ ثقافت و اسلامی رہنما کی وزارت کے نائب وزیر علی رضا معاف نے تقریب کے افتتاح کے موقع پر بین الاقوامی قرآنی مقابلے کو عالم اسلام کا سب سے باوقار مقابلہ قرار دیا اور کہا، اس سے پہلے مصر اور سعودی عرب کے قرآنی مقابلوں کو بہت معیاری قرار دیا جاتا تھا، لیکن آج ایران میں منعقدہ مقابلوں کا اعتبار بہت زیادہ ہے اور اس حوالے سے منتظمین تعریف و توصیف کے مستحق ہیں۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد بین الاقوامی قرآنی مقابلوں میں اچھی پیش رفت ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر قرآنی مضامین کے لحاظ سے مقابلے کبھی قراءت اور حفظ کے میدان تک محدود تھے، لیکن اب وہ مختلف شعبوں جیسے تفسیر، مفاہیم اور موضوعاتی حفظ میں ترقی اور وسعت اختیار کر چکے ہیں اور ہم زیادہ اہم موضوعات کی طرف بڑھ چکے ہیں۔ آئیکیوری کوسٹ سے تعلق رکھنے والے 16 سالہ طالب علم سو ابراہیم نے قرآن کی تلاوت سے پہلے کہا، میں نے 3 سال تک قرآن حفظ کیا، اگرچہ میرے ملک میں مسلمانوں کو قرآن سکھانے کے لیے اسلامی مرکز موجود ہیں، لیکن میں نے ان میں شرکت نہیں کی اور میں ثابت قدمی اور کوشش سے اپنے قرآن پاک حفظ کرنے میں کامیاب رہا۔ انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ ان کا مقصد قرآن کی تعلیم کو دوسروں تک پہنچانا اور پھیلانا ہے، کہا، قرآن کو ہماری زندگیوں میں موجود ہونا چاہیے اور ہم ہر حال میں قرآن کی پناہ میں رہ سکتے ہیں، خدا کے کلام کے احکامات پر عمل کریں۔ میں نے ایران اور ایرانی عوام کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے پرتوں میں پہچانا۔ آج کے دور میں اسلامی انقلاب اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے ایک نمونہ عمل ہے۔ اب میں نے اس اسلامی ملک ایران کو مزید جان لیا ہے اور میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ایران اور ایرانی عوام کو قرآن کی حفاظت میں شامل کرے۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی کے نمائندے اور اوقاف کے سربراہ حجت الاسلام سید مہدی خاموشی نے مقابلے کی اختتامی تقریب میں قرآن کی آیات پر عمل کرنے کی ضرورت کو بیان کرتے ہوئے کہا، شیخ حر عاملی ایک روایت نقل کرتے ہیں، قرآن کو سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ، قرآن کریم قیامت کے دن سب سے خوبصورت شکل میں ظاہر ہوگا۔ خدا قرآن کو مخاطب کرتا ہے اور فرماتا ہے، اپنا سر اٹھاؤ، میں تمہیں جو چاہو گے دوں گا، شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول ہے۔ تم نے میرے بندوں کو کیسے دیکھا، یعنی جب قرآن ہر بندے کے سامنے رکھ کر اس بندے کے بارے میں بتائے گا، میرے رب صحرا کی ان مخلوقات میں سے کچھ انسان ہیں جنہوں نے مجھے بچایا اور مجھ سے کچھ نہیں کھویا، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مجھے کھو دیا اور میرے احکام پر عمل نہیں کیا اور میرے حق کی توہین کی اور مجھ سے جھوٹ بولا۔ خدا قرآن میں فرماتا ہے کہ مجھے اپنی عزت و بزرگی کی قسم، میں تیرے ذریعے سے انہیں بہترین انعام دوں گا اور تیرے ذریعے اپنے بندوں کو بدترین سزا دوں گا۔ ہم جو چاہتے ہیں وہ قرآن میں ہے۔ خدا زمینی انسان کو آسمانوں سے جوڑتا ہے اور قرآن کے ذریعے ہمیں دنیا سے سعادت اور الہی رہنمائی کے کمال کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ اگر وہی نہ آتی تو ہم میں سے ہر ایک جہالت میں پڑ جاتا۔ کرونا وبائی امراض کے خصوصی حالات میں قرآن پاک کے مقابلوں کے اس دور کی جاندار کارکردگی ایک کامیاب تجربہ تھا، اور اس نے دکھایا کہ انسان اپنی تمام کمزوریوں کے ساتھ اپنی روحانیت کو مضبوط بنا کر ہی کمال کا راستہ تلاش کر سکتا ہے۔ قرآن پاک کی بدولت اسلامی جمہوریہ ایران سمیت تمام دنیا ایک واحد قرآنی قوم بن سکتی ہے۔ مقابلے کے اختتام پر ثقافت اور اسلامی رہنمائی کے وزیر محمد مہدی اسماعیلی نے کہا، بنیادی طور پر اسلامی انقلاب کی کامیابی اور اس مقدس نظام کی تشکیل قرآن پاک کے عملی ادراک کا ایک اہم ترین مظہر ہے۔ قرآن آج انسانی زندگی میں ہے۔ اس قرآنی مقابلے کے نعرے ایک کتاب ایک امت کے بارے میں انہوں نے کہا، اگر ہم قرآن اور عروۃ الوثقی کی رسی سے جڑ جائیں تو ہمارے پیچھے ایک عظیم امت ہوگی۔ اسلامی انقلاب نے امت اسلامیہ کے حقیقی قرآنی تصور کو جان لیا ہے اور اس سمت میں روشن خیال قرآنی تحریک کو جاری رکھنا چاہیے، اور اس سلسلے میں ہمارے پاس قرآن پر بھروسہ کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہمیں فن و ہنر سمیت تمام امور کے تمام شعبوں میں قرآن کو اپنے کام کا مرکز بنانا چاہیے۔ 38ویں بین الاقوامی قرآنی مقابلے کے اختتام پر نمایاں پوزیشنیں حاصل کرنے والوں کا اعلان کیا گیا۔ قرات میں اسلامی جمہوری ایران سے ہادی موحد امین، تاجکستان سے سمر الدین سمدوف اور افغانستان سے اویس احمدیان، مردوں کے حفظ قرآن پاک میں شام سے حسن محمد بقور، محمد رفعت البنا انڈونیشیا سے اور میسم سفر احمد کینیا سے، ترتیب قرآن کے شعبے میں اسلامی جمہوریہ ایران سے سید حجت ارحمی، مصر سے حسین ابراہیم اور مراکش سے مصطفیٰ زاہد رہے۔ خواتین کے حفظ قرآن مجید میں اسلامی جمہوریہ ایران سے طاہرہ نائبی موحد، عراق سے زہرا عبدالجبار اور تنزانیہ سے عاشورا امانی، اور نابینا برادران کے حفظ قرآن مجید کے مقابلوں کے پانچویں راؤنڈ کے فاتح اسلامی جمہوری ایران سے امید رضا رحیمی، شام سے رامی تہامی اور عراق سے احمد جار اللہ عبداللہ رہے۔ نابینا بہنوں کے مقابلوں کے پانچویں راؤنڈ کی فاتح لبنان سے فاطمہ یونس، اسلامی جمہوریہ ایران سے مریم شفیع اور عراق سے فاطمہ علی جبر رہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام افکار و نظریات یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اقتصاد نامہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں اسفر کاظمی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام اقتصاد نامہ میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم ہر ہفتے ایران خطے اور دنیا کے اقتصادی صورتحال کا مختصر سا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آغاز کرتے ہیں ایران اور خطے کے بارے میں بعض اہم اقتصادی خبروں سے۔
ایک سال میں ایران کی پیٹرو کیمیکل مصنوعات کی برآمدات 12 ارب ڈالر۔ ہندوستان بحیرہ اسود کی گندم کی مارکیٹ حاصل کرنے کی کوشش میں۔ روس سے جانے والی کمپنیوں کے اثاثے قومی تحویل میں لے لیے جائیں گے۔
ابھی آپ نے اہم خبروں کی سرخیاں ملاحظہ فرمائی اور اب پیش خدمت ہیں تفصیل کے ساتھ تجارتی خبریں۔ ایران کے کمیونیکیشن اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر عیسیٰ زارپور نے کہا ہے کہ ایران کے ڈیٹا ٹرانزٹ کے علاقائی ہب میں تبدیل ہونے کے لیے تمام عوامل فراہم ہیں، اور حال ہی میں ہم نے کئی منصوبوں پر عمل درآمد کے روڈ میپ کی رونمائی کی ہے۔ انہوں نے اپنے انسٹاگرام پیج پر اس بارے میں لکھا ہے کہ کمیونیکیشن کے شعبے میں ایک اہم مسئلہ جس پر توجہ نہیں دی گئی، ڈیٹا ٹرانزٹ کے لیے ایران کی خوداداد توانائیوں کا بہترین استعمال ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کی سرزمین کے ذریعے مغربی اور مشرقی دنیا کے مابین ڈیٹا کی ٹرانزٹ ہمسایہ ممالک کے لیے بہترین فوائد کی حامل ہے، جس میں سے اہم ترین یورپ کے ڈیٹا مراکز تک فاصلے کا کم ہونا اور خرابی کی صورت میں بحیرہ عمان، خلیج عدن اور نہر سویز جیسے سمندری راستوں کی نسبت کم ترین وقت میں اس کی مرمت کا امکان موجود ہونا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ چند مہینوں کے دوران ڈیٹا کے بین الاقوامی ٹرانزٹ کے نئے معاہدوں پر دستخط کیے گئے، اور اسی عرصے کے دوران ایران کی سرزمین سے ٹریفک کے ٹرانزٹ میں 40% اضافہ ہوا۔ ایران پر عائد تمام تر پابندیوں کے باوجود حالیہ سال کے دوران ایران کی پیٹرو کیمیکل مصنوعات کی برآمدات 12 ارب ڈالر تک پہنچ گئی ہیں۔
ایران کے وزیر پیٹرولیم جواد اوجی نے کہا کہ حالیہ ایک سال کے دوران ایران کی پیٹرو کیمیکل مصنوعات کی برآمدات 12 ارب ڈالر رہی ہیں، جبکہ گزشتہ سال یہ برآمدات 6 ارب 40 کروڑ ڈالر تھیں۔ انہوں نے کہا کہ خوش قسمتی سے اسی عرصے کے دوران تیل اور گیس کے علاوہ تیل اور پیٹرو کیمیکل کی مصنوعات کی برآمدات سے ہونے والی آمدنی گزشتہ سال کی نسبت 2.5 گنا زیادہ تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ البتہ اس آمدنی میں کچھ حصہ واجب الادا رقم کی وصولی اور کچھ حصہ برآمدات میں اضافے کا تھا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ حکومت نے جو طریقہ اختیار کیا ہے، اس کی وجہ سے تیل، گیس اور تیل کی مصنوعات کی برآمدات کی تمام رقوم وصول ہو گئی ہے، اور در حقیقت ہم نے جو کچھ بیچا ہے اس کی رقم مختلف طریقوں سے وصول کر لی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ویانا مذاکرات میں معاہدے تک پہنچنے کا امکان موجود ہے، جس سے ایران کو آسانیاں حاصل ہو سکتی ہیں، لیکن بین الاقوامی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جن کا ہم سب مشاہدہ کر رہے ہیں، واضح نہیں ہے کہ یہ آسانیاں کتنی دیر تک جاری رہیں گی، اسی لیے ہمیں مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔
ایران ٹوبیکو کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر محمد شیخ خان نے کہا ہے کہ ان کی ٹوبیکو کمپنی نے ایک دن میں 6,51,10,000 سگریٹ تیار کر کے ملکی توانائی پر بھروسے اور خود پر یقین کو ایک بار پھر دنیا کو دکھا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 7 کارخانوں میں سب سے زیادہ یومیہ پیداوار کا ریکارڈ حال ہی میں ٹوٹ گیا ہے، اور یہ ریکارڈ ملک کی صنعت، خاص طور پر ٹوبیکو انڈسٹری کے لیے ایک اہم پیغام رکھتا ہے۔ محمد شیخ خان نے اس بات پر زور دیا کہ داخلی پیداوار کی مارکیٹ کے حصے میں اضافے اور اسمگل شدہ مصنوعات کی فروخت کو روکنے کے لیے پیداوار میں اضافہ ایران ٹوبیکو کمپنی کی بنیادی اسٹریٹجی ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ ماہانہ اور سالانہ پیداوار کے ریکارڈ کو بہتر بنانے کے لیے کوششیں جاری رہیں گی۔ تجارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ یوکرین پر روس کے حملے کے بعد بحیرہ اسود کی تجارت میں خلل پیدا ہونے کی وجہ سے خریداروں کی جانب سے دیگر ذرائع تلاش کیے جانے کے بعد آئندہ چند مہینوں کے دوران ہندوستان کی گندم کی برآمدات میں ممکنہ طور پر قابل ذکر اضافہ ہو جائے گا۔ تجارتی ذرائع نے ایس این پی گلوبل کموڈیٹی انسائٹس کو بتایا ہے کہ ہندوستان کی گندم کی برآمدات ممکنہ طور پر 2021-22 کے مارکیٹنگ سال میں 200% سے زیادہ بڑھ جائیں گی اور ریکارڈ 7 ملین ٹن تک پہنچ جائیں گی۔ ان ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر جنگ جاری رہنے کی وجہ سے روس کے خلاف پابندیوں میں اضافہ ہوا تو آئندہ مارکیٹنگ سال میں ہندوستان کی گندم کی برآمدات 10 ملین ٹن تک بھی پہنچ سکتی ہیں۔ ہندوستان چین کے بعد دنیا میں گندم پیدا کرنے والا دوسرا بڑا ملک ہے، لیکن یہ زیادہ تر گندم داخلی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ بحیرہ اسود کا علاقہ دنیا میں سب سے زیادہ گندم پیدا کرنے والا علاقہ ہے، اور امریکہ کی وزارت زراعت کے اعلان کے مطابق روس اور یوکرین کی گندم کے برآمدات پوری دنیا کی گندم کی برآمدات کا 23% ہیں۔ ایران کے وزیر اقتصاد اور خزانہ سید احسان خاندوزی نے کہا ہے کہ ایران اور افغانستان کے مابین 50% سے زیادہ ٹرانزٹ صوبہ خراسان رضوی کے 2 قارون سرحدی کسٹم کے ذریعے انجام پاتی ہے، اس لیے یہ بین الاقوامی گزرگاہ خصوصی اہمیت کی حامل ہے۔ انہوں نے 2 قارون سرحد کے معائنے کے موقع پر کہا کہ اس سرحد سے روزانہ 1,000 سے زائد ٹرکوں کی آمد رفت اس زمینی سرحد کے فعال ہونے کی عکاسی کرتی ہے، اور 2 قارون کسٹم میں سامان کے منتقلی کے عمل میں تیزی کی وجہ سے تاجر اس کی طرف مائل ہوں گے اور سرحدی علاقوں کے لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ 2 قارون سرحدی کسٹم کا شمار ایران کے 5 اہم کسٹم دفاتر میں ہوتا ہے۔ دوسری جانب صوبہ خراسان جنوبی کے محکمہ کسٹم کے سربراہ نے کہا کہ یزدان سرحدی مارکیٹ میں افغانستان کے کسٹم اہلکاروں کی تعیناتی کے بعد اس سرحدی ٹرمینل سے سامان کی درآمدات اور برآمدات باضابطہ طور پر شروع ہو گئی ہیں۔ اور اب پیش خدمت ہیں کچھ مزید تجارتی خبریں۔ توانائی کی عالمی ایجنسی کے سیکرٹری جنرل فاتح بیرول نے کہا ہے کہ اس ایجنسی کے بعض ارکان اپنے اسٹریٹجک ذخائر میں سے 60 ملین بیرل تیل مارکیٹ میں لائیں گے تاکہ تیل کی قیمت کو مزید بڑھنے سے روکا جا سکے۔ آئل پرائز کی رپورٹ کے مطابق فاتح بیرول کا کہنا تھا کہ اس ایجنسی کے ارکان تیل کی قیمت کو بڑھنے سے روکنے کے لیے اپنے اسٹریٹجک ذخائر میں سے زیادہ تیل مارکیٹ میں لانے کے لیے تیار ہیں۔ تیل کی قیمت رواں ہفتے کے دوران امریکہ کی جانب سے روس کے تیل اور گیس کی فروخت پر پابندی لگائے جانے کے بعد تیل کی قیمت $130 فی بیرل سے تجاوز کر گئی۔ ریسٹارڈ انرجی کمپنی نے بھی حال ہی میں خبردار کیا ہے کہ اگر مغربی ممالک نے روس کے تیل کا بائیکاٹ جاری رکھا تو موسم گرما میں برینٹ تیل کی قیمت ممکن ہے $240 فی بیرل تک پہنچ جائے۔ رویٹرز کا کہنا ہے کہ یورپ میں توانائی کے بحران کا سب سے زیادہ فائدہ امریکی کمپنیاں اٹھا رہی ہیں، کیونکہ اس بحران کے بعد یورپی ملکوں کے لیے ان کے گیس کی برآمدات میں قابل ذکر اضافہ ہوا ہے۔ پابندیوں کی وجہ سے روس چھوڑ کر جانے والی کمپنیوں کے اثاثوں کو روس میں قومی تحویل میں لیے جانے کا امکان ہے۔
رشین فیڈریشن پارٹی نے کہا ہے کہ ایک حکومتی کمیشن نے یوکرین کے مسئلے پر اقتصادی پابندیوں کے بعد روس کو چھوڑ کر جانے والی غیر ملکی کمپنیوں کے اثاثوں کو قومی تحویل میں لینے کے لیے پہلے قدم کی منظوری دے دی ہے۔ اس کمیشن نے قانون سازی میں ایک ایسے بل کی حمایت کی ہے کہ جو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ کمپنیاں کے جن کے 25% سے زائد اثاثے غیر دوست ممالک کے باشندوں کی ملکیت ہیں وہ نئی انتظامیہ کے تحت آ جائیں گی۔ اس اقدام سے ان کے دیوالیہ ہونے کو روکا جائے گا اور روزگار کے مواقع کا تحفظ ہوگا۔ اس مجوزہ بل میں کہا گیا ہے کہ جن کمپنیوں نے روس سے جانے کا اعلان کیا ہے، اگر وہ 5 روز کے اندر اپنی سرگرمیاں دوبارہ شروع کر دیتی ہیں یا اپنے شیئرز بیچ دیتی ہیں، تو اس شرط پر کہ ان کا کاروبار اور ان کے ملازمین کا بدستور تحفظ ہوگا، تو وہ نئی انتظامیہ کے ماتحت آنے سے معاف رہیں گی، ورنہ عدالت ایک عارضی انچارج کو 3 مہینے کے لیے مقرر کرے گی اور اس عرصے کے بعد نئے ادارے کے شیئرز کو فروخت کے لیے پیش کر دیا جائے گا اور پرانی کمپنی تحلیل کر دی جائے گی۔ دوسری جانب روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے امریکہ اور دیگر ملکوں کی پابندیوں کے جواب میں ایک فرمان پر دستخط کیے ہیں کہ جس میں بعض اشیاء اور خام مال کی برآمدات پر پابندی عائد کی گئی ہے۔
امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے ڈیجیٹل اثاثوں کے بارے میں ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے ہیں کہ جس میں فیڈرل ایجنسیوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ ڈیجیٹل اثاثوں کے خطرات اور فوائد کا جائزہ لینے میں تعاون اور مدد کریں۔ یہ حکم ڈیجیٹل اثاثوں اور ان کی بنیادی ٹیکنالوجی کے ممکنہ فوائد کو استعمال کرنے اور خطرات کا مقابلہ کرنے کی پالیسی کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ حکم اسی طرح چند بنیادی شعبوں کی شناخت کرتا ہے کہ جن میں صارفین اور سرمایہ کاروں کی حمایت، غیر قانونی اثاثوں اور غلط استعمال سے پیدا ہونے والے قومی سلامتی کا خطرات میں کمی اور دنیا کے مالی نظام کی قیادت میں امریکہ کی تقویت وغیرہ شامل ہیں، جبکہ اس حکم میں ڈیجیٹل کرنسیوں کی صنعت کے لیے کوئی بھی نیا قانون وضع نہیں کیا گیا ہے۔ اور آخر میں آپ ملاحظہ فرمائیے اہم خبروں کی سرخیاں۔
ایک سال میں ایران کی پیٹرو کیمیکل مصنوعات کی برآمدات $12 ارب۔ ہندوستان بحیرہ اسود کی گندم کی مارکیٹ حاصل کرنے کی کوشش میں۔ روس سے جانے والی کمپنیوں کے اثاثے قومی تحویل میں لے لیے جائیں گے۔
اور اسی کے ساتھ آج کا پروگرام اقتصاد نامہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اسفر کاظمی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔